گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ ہمارے ساتھ دار الافتاء اہل سنت کنز الایمان, جو کہ مرکزی دار الافتاء اہل سنت ہے باب المدینہ میں, اس کے مفتی صاحب مفتی سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات ان سے حاصل کریں گے. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے.
بہت سے میں نے خوشی عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد سنت و نفل پڑھنے کے بعد قاری صاحب یا امام صاحب جو ہوتے ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں بعض اوقات کسی نہ کسی مسجد میں, تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ بعد میں نماز پڑھ رہے ہیں یا کسی نے ذکر اذکار کرنا ہوتا ہے, کئی کئی لوگوں کا معمول ہوتا ہے, تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وہ تلاوت سنیں یا اپنی نماز پڑھیں یا اپنے ذکر اذکار جاری رکھیں, یا اس طرح کیا قاری صاحب کو تلاوت کرنی ضروری ہے؟ اگر وہ نہ کریں تو کیا ہے؟
غالباً یہ سورہ حشر کی جو آیات وغیرہ پڑھی جاتی ہیں اس کے متعلق.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمومی طور پہ مساجد میں جو ہے وہ رات کے وقت سورہ ملک کی تلاوت کی جاتی ہے, مغرب کے بعد, بعض جگہ عشاء کی نماز کے بعد, وہ فضیلت ہے اس کی. تو اس میں انہوں نے سوال یہ کیا کہ امام صاحب جو ہے مغرب کے بعد تلاوت کرتے ہیں, تو اب ظاہر ہے تمام تو نمازی سن رہے ہوتے, بلکہ بعض اپنی نماز بقیہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, بعض اپنی ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور کچھ نمازی سن رہے ہیں, ایک دو نمازی سن رہے ہیں جو بیٹھے ہیں خاموشی سن رہے ہیں, تو ایسی صورت میں ظاہر ہے جو اپنی نمازیں پڑھ رہا ہے وہ پڑھتا رہے, ذکر اذکار کر رہا وہ کرتا رہے, تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے.
صحیح.
ہاں اگر ایسا ہو کہ امام صاحب جو ہے بلند آواز سے پڑھ رہے ہوں, کوئی بھی سننے والا نہ ہو, تو ایسی صورت میں بلند آواز سے پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. لیکن عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے جب امام صاحب شروع کرتے ہیں تو لوگ قریب آ جاتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں,
بلکہ وہ نمازیوں ہی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ایسا کیا جائے, ایسا لوگ کرتے ہیں,
تو اس میں بھی کوشش یہ کی جائے, بہتر یہی ہے کہ آواز اتنی ہو کہ صرف جو نمازی سننے کے لیے آئے ہیں ان تک پہنچے,
مائک استعمال نہ
کریں. بہتر یہ کہ استعمال نہ کریں, کہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بکیا جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی نماز میں جو ہے خلل واقع ہو رہا ہوتا ہے. اگر واقعی ایسا ہوتا ہو تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے.
تو لہٰذا اتنی آواز رکھیں کہ جو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں صرف ان تک ہی آواز پہنچ جائے. باقی یہ انہوں نے جو سوال کیا کہ اگر میں نہیں سن رہا, میں اپنی بکیہ نماز پڑھ رہا ہوں, ذکر و اذکار کر رہا ہوں, تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں, جبکہ امام کے ساتھ جو ہے کوئی سننے والے وہاں موجود ہوں.
ٹھیک ہے. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اندر, اور امید ہے کہ دیگر بھی جو دعوت اسلامی کے مدنی مراکز ہیں ان میں بھی یہ معمول ہوتا ہوگا, لیکن یہاں پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں یہ معمول ہے کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ ملک, سورہ یاسین وغیرہ کی تلاوت ہوتی ہے. الحمدللہ برسوں سے یہ معمول ہے, اور بعض دفعہ تو سینکڑوں اسلامی بھائی ہوتے ہیں لیکن مائک آن نہیں ہوتا, اور ایک انداز ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ پڑھنے والے ہیں سننے والے ہیں وہ قریب قریب بیٹھ جاتے ہیں, اور جو بھی قاری ساز ہیں اس کی وہ تلاوت کرتے ہیں, وہ سن بھی لیتے ہیں, اور نماز پڑھنے والوں کو بھی اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی. تو یہ انداز اگر اپنایا جائے تو دونوں ہی کام ہو جائیں گے، پڑھنے کا معمول بھی باقی رہے گا اور جو نماز پڑھنے آئے ہیں یا دیگر معاملات میں مشغول ہیں ان کو بھی کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ ایک اور کال چلائیے۔
ہند سے اخلاق اتاری، مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ غسل میت کے کیا فضائل ہیں، برائے کرم بتا دے۔
غسل میت کے فرائض، ایک تو
کیا فضائل؟
اچھا فضائل کا،
ہاں فضائل
ٹھیک ہے۔
یہ کسی کو میت کو نہلانا کسی کی فضیلت ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی میت کو نہلائے، اسے کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے اور پڑھے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ تو یہ فضیلت ہے، تو موقع ملنا ملے تو ضرور نہلانا چاہیے،
ٹھیک ہے،
اور سیکھنا چاہیے یہ طریقہ۔ ہمارے عزیز و قریب کی، ہمارے گھر میں سے کسی کی میت ہو جاتی ہے تو ہم جو ہے باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نہلانے والوں کو، ہونا یہ چاہیے
یعنی کسی عالم کا یا جس کو مولوی کہتے ہیں اس کا ضروری نہیں ہے،
ضروری
نارمل گھر کے افراد کے
بہتر یہ ہے کہ جو قریبی رشتے دار ہوں وہی نہلائیں تو زیادہ اچھا ہے، اور اس باقاعدہ یہ طریقہ سیکھنا چاہیے۔ اس کے لیے جو نہلانے والے ہیں، جو جانتے ہیں سنت کے اندر نہلاتے ہیں، ان کے ساتھ کبھی کسی میت کو نہلائیں، طریقہ سیکھیں، خود بھی ایک دو دفعہ اگر میت کو نہلائیں گے تو اس طرح ایک جھجک ہے وہ بھی دور ہوگی اور نہلانے کا طریقہ بھی آ جائے گا، انشاءاللہ یہ فضیلت بھی حاصل ہوگی
انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں گزشتہ چند سال پہلے 63 روزہ فرض علوم کورس ہوا تھا، دو دفعہ ہوا الحمدللہ۔ جو پہلی مرتبہ ہوا تھا اس میں غسل میت کا پریکٹیکل، یعنی ایک پریکٹیکل جس انداز سے ہو سکتا ہے سمجھایا جا سکتا ہے وہ، اور ساتھ ہی ساتھ کفن پہنانے کا طریقہ، یہ ویڈیو کی صورت میں الحمدللہ آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے مل جائے گا، اور اس کا میموری کارڈ وغیرہ یا جو ڈی وی ڈی جاری ہوئی تھی اس کو بھی اگر آپ حاصل کریں گے 63 روزہ فرض علوم کورس کی، تو اس میں آپ کو انشاءاللہ یہ طریقہ مل جائے گا۔ اور مبلغین دعوت اسلامی کے ساتھ رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر بھی یہ سکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح دعوت اسلامی کی ایک بہت ہی پیاری مجلس تجہیز و تکفین کہ جو مسلمانوں کی اس حوالے سے مدد کرتی ہے، جہاں موت میت ہو جائے اگر ان سے رابطہ کیا جائے تو غسل کے انتظامات، اس کے علاوہ جو کفن پہنانے کے معاملات ہیں اور بھی دیگر الحمدللہ اس حوالے سے جو ترکیبیں بنتی ہیں وہ اسلامی بھائی کرتے ہیں۔ اگر آپ اس مجلس کا حصہ بن جائیں گے یا اس کے اندر جو موجود اسلامی بھائی ہیں ان سے اگر آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ سیکھنے کا موقع ملے گا اور اس حوالے سے ہماری تربیت بھی ہوگی۔ اس مجلس کے الحمدللہ بہت سارے مدنی پھول بھی شائع ہو چکے ہیں مکتبۃ المدینہ سے، کارڈ کی صورت کے اندر اور دیگر صورتوں کے اندر آپ اس کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور میسیجز آنا شروع ہو چکے ہیں، پہلا میسیج یہ ہے کہ نکاح پڑھانے کے پیسے لینا کیسا؟ قاضی صاحب آتے ہیں نکاح پڑھاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں نہیں بھی لیتے ہیں؟
جو نکاح پڑھاتے ہیں اپنا وقت دیتے ہیں، اور نکاح پڑھانے کے پیسے لینا جائز ہے، شرعی طور پہ اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ پہلے سے طے ہو جائے کہ عمومی طور پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ طے نہیں ہوتا کہ کتنے پیسے دیے جائیں گے کتنے لیے جائیں گے، بعض کم دے رہے ہوتے ہیں بعض زیادہ دے رہے ہوتے ہیں، تو پہلے سے طے ہو جائے اس میں شرعی طور پہ طے کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کیونکہ جائز ہے، تو لہذا نکاح پڑھانے کی اجرت حلال ہے،
وہ کتنی چاہیں وہ لے سکتے ہیں
باہمی طور پہ
رضامندی ہوگی،
جی
طے کرنا ہوگا آپس میں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اور کال چلائیے۔
یونس خان بات کر رہا ہوں ضلع لکی بانس سے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمارے گھر میں شہد کی مکھی کا چھاتا ہے، کیا ہم اسے کاٹ کر کھا سکتے ہیں؟ سنا ہے ہم نے لوگوں سے کہ شہد کی مکھیوں کا چھتا کاٹنا ایسا ہے جیسے ایک پورے گاؤں کو تباہ برباد کر دیا جائے، اس کے بارے میں مفتی صاحب کی برگاہ میں عرض ہے، ارشاد فرمائے۔
جی سنی سنائی بات ہے، تو
شہری طور پہ ایسا نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
جیسے انہوں نے سنا ہے، اگر چاہیں تو، کیونکہ ان کے گھر پہ شہد کا چھتا لگا ہوا ہے، اب جو جانتے ہیں کس طریقے سے شہد نکالنا ہے کیا ہے اور یہ جانتے بھی ہوں گے، تو اس میں اگر شہد نکالتے ہیں شریعت اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
ان کا ہے وہ، استعمال کر سکتے ہیں، مالک ہیں یہ،
جی
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔
فہد بات کر رہا ہوں کراچی سے، میں آپ کے پروگرام دیکھ رہا ہوں دارالفتا اہل سنت، تو میرا ایک سوال تھا کہ اگر میں اسٹاک ایکسچینج میں شیئر کی خرید و فروخت کرتا ہوں تو کیا یہ اسلامک طور پہ جائز ہے یا نہیں؟
اسٹاک ایکسچینج کے اندر
شیئرز کی خرید و فروخت جو کاروبار چل رہا ہے مروجہ طریقہ ہمارے یہاں اسٹاک ایکسچینج میں, تو یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے. اس میں کئی خرابیاں لازم آتی ہیں. عمومی طور پر سٹے والی صورت ہوتی ہے, بغیر قبضے کی چیز بیچی جا رہی ہوتی ہے, شیئرز بیچے جا رہے ہوتے ہیں بغیر قبضے کے, اور ایسی کمپنیوں کے شیئرز فروخت ہو رہے ہوتے ہیں کہ جن کا بعض اوقات کہ ان کا وجود ہی نہیں ہوتا,
بنی نہیں ہوتی ہے صرف.
دیکھیں اگر کسی اگر کمپنی ہے بھی تو کسی کمپنی کے آپ نے شیئرز خرید لیے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کمپنی کے اس حصے کے آپ مالک ہو گئے.
ٹھیک ہے,
اب وہ کمپنی جو بھی کام کرے گی اس میں آپ بھی شریک ہوں گے. عمومی طور پہ کمپنیوں کا کام سودی معاملات میں لین دین ہوتا ہے, اپنا سرمایہ بینک میں رکھواتے ہیں, بینک سے سود مل رہا ہوتا ہے, وہ شیئر ہولڈروں کے درمیان تقسیم ہو رہا ہوتا ہے, تو اس طرح سود کے لین دین کے معاملات میں بھی شریک ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ہمارا جو مروج طریقہ چل رہا ہے شیئرز کا کاروبار, یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. تو لہٰذا یہ پیسے وغیرہ اس کاروبار میں نہ لگائیں.
ٹھیک ہے, اس کی تحریری صورت میں بھی ہمارے سے فتوی جاری ہو
فتوی جاری ہو چکے ہیں,
لینا چاہیں تو آپ دار الافتاء علیہ سنت سے رجوع کر سکتے ہیں. جی ایک اور کال چلائیے.
تو حساب سے میرا سوال ہے کہ یہ تمباکو کا کاروبار کرنا یہ کیسا ہے, یعنی اس کی شرعی ذرا واضح کر.
تمباکو بیچنا, اور تمباکو اگر جدید صورت میں سگریٹ کی صورت میں ہے اس طرح بیچنا کیسا؟
لیکن شرعی طور پہ فی نفسی تو بیچنا جائز ہے.
اچھا,
سگریٹ وغیرہ بیچنا ہو یا تمباکو ہو, لیکن اگر اس میں یہ دیکھا جائے کہ جو چیز بیچنے کی ممانعت ہے قانونی طور پہ, عمومی طور پہ جیسے گٹکا وغیرہ یہ بیچنے کی ممانعت ہے, تو وہ بھی شرعی طور پہ بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے,
کیونکہ اس صورت میں ہم نے دیکھا بھی ہے جو یہ بیچ رہے ہوتے ہیں جب پکڑ دکڑ ہوتی ہے تو یا ان کو رشوت دینا پڑتی ہے یا پھر ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے ایسا قانون جو شریعت کے خلاف نہ ہو اور تو اس کی پاسداری کرنا لازم ہے.
صحیح,
کہ جس کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے یا تو رسوائی کا سامنا ہو یا رشوت دینا پڑے, تو ایسے قانون کی پاسداری ضروری ہے. تو قانونی طور پہ ممانعت نہ ہو تو فی نفسی شرعی طور پہ بیچنا جائز ہے.
بظاہر تمباکو بیچنے کی ممانعت نہیں ہے, بیچ سکتے ہیں, اس کے اندر کوئی حرج نہیں. اچھا, بچے کے کان میں اذان دینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ طریقہ سنت کیا ہے اور اذان دینا کیا واجب ہے بچے کے اذان کان میں؟
دیکھیں, بچے کے کان میں اذان دینا یہ سنت ثابت ہے,
یہ بھی سنت ہی.
سیدھے کان میں اذان دی جائے اور الٹے کان میں اقامت کہی جائے.
ٹھیک ہے, ایک ہی مرتبہ,
ایک دفعہ بھی کہنے کا کافی ہے.
ٹھیک ہے
جی,
ٹھیک ہے. اور مزید بچے کے حوالے سے, جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں, اس کے بعد عقیقے کے حوالے سے کیا معلومات ہونی چاہیے؟ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب, آپ اس کو حاصل کر لیجیے انشاءاللہ عزوجل. نو مولود کے حوالے سے بہت ساری آپ کو معلومات حاصل ہو جائیں گی, اور اگر بچوں کے ناموں کے حوالے سے اور اسی طرح کی بہت ساری جو دیگر معاملات ہیں, احکامات ہیں, وہ سیکھنا چاہیں تو نام رکھنے کے احکام الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے, آپ اس کو بھی حاصل کر سکتے ہیں. یہ دونوں کتابیں اور جتنی بھی کتابوں کے عموماً ہمارے یہاں ترغیب دی جاتی ہے, یہ ساری کی ساری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے.
آیا کتابوں میں سیدھے کان میں چار دفعہ اذان دی جائے, الٹے کان میں تین دفعہ اقامت کی جائے, لیکن اگر ایک دفعہ بھی کہہ دیا تو
پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے, احمد عبداللہ یہ نام رکھنا کیسا؟
احمد عبداللہ نام رکھنا جائز ہے, کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے, رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور عدت کے اندر رجوع نہیں کیا, کیا اب ان کو دوسری یا تیسری دینا ضروری ہے یا نہیں, اور اگر کوئی اس بات پر آمادہ کرے دوسری یا تیسری طلاق دینے پر تو ان پر کیا حکم ہے, اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ دونوں آپس میں پھر سے نکاح کر کے رہنا چاہے تو اس کی کیا صورت ہے, اور یہ کہ کیا وہ دوسری جگہ اب الگ الگ نکاح کر سکتے ہیں؟
پورا ہی سوال پوچھ.
جی دیکھیں, سوال میں اس چیز کی وضاحت نہیں کی کہ کتنی دفعہ طلاق دی ہے. خیر, شریعت مطہرہ نے جو رجوع کا اختیار رکھا ہے وہ ہے دو طلاق تک. قرآن پاک میں ہے کہ الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف او تصریح بإحسان, یہ طلاق دو بار تک ہے جس میں رجوع ہو سکتا ہے. تو اگر کسی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی,
انہوں نے ایک ہی کہا ہے,
جی, اگر ایک طلاق دی تھی, اگر وہ طلاق رجعی تھی, تو طلاق رجعی میں یہ ہوتا ہے کہ عدت کے اندر اندر بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے,
اور اگر رجوع نہیں کرتے تو عدت گزرتی ہی عورت نکاح سے نکل جائے گی.
ٹھیک ہے.
اب ظاہر ہے عورت اب نکاح سے نکل گئی, اب اسے دوسری تیسری طلاق دینے کی حاجت ہی نہیں.
ٹھیک ہے.
اور عدت کے اندر رجوع نہ کرنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ مزید کوئی طلاق پڑ جائے گی. بعض یہ سمجھتے ہیں اگر عدت کے اندر رجوع نہ کیا, عدت ختم ہو گئی تو خود بخود دوسری طلاق پڑ جائے گی, خود بخود طلاق نہیں پڑتی.
ٹھیک ہے.
فرق صرف اتنا ہے اگر ایک طلاق رجعی دی ہے سری الفاظ کے ساتھ, جیسے کہ اس نے کہا اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی, ایک دفعہ کہا تو عدت کے اندر رجوع کا اختیار ہے.
ٹھیک ہے.
کہ بغیر نکاح کے رجوع کرے, سنت طریقہ یہ کہ گواہوں کی موجودگی میں زبان سے کہہ دے اپنی بیوی کو کہ میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں, یا یہ کہہ دے میں اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہوں, اسے اپنے نکاح میں لیتا ہوں, یہ سنت طریقہ ہے. اگر فعلی طور پہ بھی کر لے گا تو ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہے. عدت کے اندر بغیر نکاح کے رجوع کا اختیار شریعت نے رکھا ہے, اور عدت کے اندر اگر رجوع نہیں کیا تو عدت گزرتی وہ عورت نکاح سے نکل جائے گی. فرق صرف اتنا.
ٹھیک ہے.
اب رجوع کرنے کے لیے انہیں دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا نئے مہر کے ساتھ.
الفاظ نہیں چلیں گے.
جی
رجوع والے
وہی نئے سرے سے نکاح نئے مہر کے ساتھ جو پراپر طریقہ ہوتا ہے وہ ہوگا, حلالہ نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے.
تو اب انہوں نے سوال یہ کیا کہ عدت کے اندر ایک طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع نہیں کیا تو عدت گزرتے ہی عورت نکاح سے نکل گئی. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دوسری بھی دو تیسری بھی دو, تو اب دینے کی حاجت ہی نہیں ہے. اگر وہ دوسری اور تیسری طلاق دے گا تو وہ پڑے گی نہیں.
ٹھیک.
کہ جب عورت اس کے نکاح سے ہی نکل گئی, اب اس کا طلاق دینا ایسا ہی ہے جیسے اپنی کسی اجنبی عورت کو, اجنبی عورت کو طلاق دینا.
صحیح.
طلاق جب واقع ہوتی ہے جب عدت کے اندر رہے, اس کے نکاح میں رہے اور پھر وہ طلاق دے, جتنی طلاق دے گا تین طلاقوں تک دے گا تو واقع ہو جائے گی. تو لہذا اب عدت گزر گئی ہے, طلاق ایک ہی دی تھی اس کے علاوہ نہیں دی تھی, اب یہ باہمی رضامندی سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو نئے مہر کے ساتھ نکاح کے ذریعے گواہوں کی موجودگی جو طریقہ کار ہے نکاح کے ذریعے جو ہے وہ رجوع ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے. اور اگر یہ چاہیں تو کسی اور سے بھی نکاح کر لیں, یعنی دونوں صورتیں, چاہیں تو دوبارہ نکاح کر لیں چاہیں کسی اور سے کر.
عورت اگر نہیں چاہتی
ٹھیک ہے
سابقہ شوہر سے رجوع کرنا, وہ کہیں اور بھی شادی کر سکتی ہے, اسے کسی اور جگہ شادی کرنے کے لیے دوسری یا تیسری طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے.
ٹھیک ہے. جبکہ
عدت گزر چکی ہو, جب عدت گزر گئی اور عدت کے اندر شوہر نے کسی طریقے سے بھی رجوع نہیں کیا جبکہ ایک طلاق دی ہو, تو اس صورت میں عورت نکاح سے نکل گئی.
ٹھیک ہے.
اب وہ جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے.
اچھا مرد کہہ سکتے ہیں میری ابھی دو طلاقیں باقی ہیں اور فورس کر سکتا ہے, پریشرائز کر سکتا ہے کہ نہیں دوبارہ مجھ سے نکاح کرو ہی کرو.
دیکھیں عدت کے اندر تو اس کو اختیار ہے, عدت کے اندر شوہر کو اختیار ہے, وہ زبردستی بھی رجوع کر سکتا ہے,
رجوع کر لے گا خود ہی.
لیکن عدت کے بعد اب اس کا اختیار نہیں چلے گا, عورت کا ہے. عورت اگر راضی ہوگی تو اس سے نکاح ہوگا.
ٹھیک ہے.
وہ راضی نہیں, وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے تو کہیں اور بھی کر سکتی ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن یہاں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے رجوع کے حوالے سے کہ لوگ تین طلاق دے کے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ
اب رجوع ہو جائے,
رجوع 90 دن کے اندر اندر عدت کے اندر اندر رجوع کر لیں تو طلاقیں ختم ہو جائیں گی. ایسا ہرگز نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
رجوع کا اختیار صرف دو طلاق تک ہے, جو میں نے آیت مبارکہ سنائی ہے.
ٹھیک ہے.
کہ صرف دو طلاق تک رجوع ہو سکتا ہے, تین طلاق کے بعد اللہ تبارک نے یہ ارشاد فرمایا اس آیت کے بعد کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, کہ جب شوہر تین طلاق دے دے تیسری طلاق بھی دے دے تو وہ عورت اسے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ دوسرے شوہر کے پاس
حلالہ کروانا.
جی جی.
ٹھیک ہے. اور خود بھی فیصلہ نہ کریں, مفتی صاحب سے سمجھ لیا جائے کہ ہمارے ہاں کیا معاملہ ہوگا اور کیا. اچھا 90 دن کا لفظ آپ نے بولا تو کیا 90 دن عدت ہوتی ہے, اس کی وضاحت فرما دیں. غلط فہمی نہ ہو.
یہ بالکل لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ عموماً بولتے 3 مہینے عدت, 3 مہینہ 10 دن.
ٹھیک ہے.
حالانکہ قرآن پاک میں عورت کی جو عدت بیان ہوئی ہے وہ فرمائے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, کہ طلاق والیاں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک. تو 3 حیض عدت ہوتی ہے. اگر عورت پیگنٹ نہ ہو, حاملہ نہ ہو, اسے حیض آتا ہے تو 3 حیض عدت. تیسرے حیض سے جب پاک ہوگی, اب وہ چاہے 3 مہینے لگیں, 3 مہینے سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں, نہ گزریں تو 6 مہینے بھی نہ گزریں. تو دنوں کی قید نہیں ہے, حیض کی قید.
مینسز جو اس کو آتا
ہے. مینسز. ہاں اگر کوئی عورت ایسی ہے ابھی چھوٹی ابھی بالی ہوئے حیض ابھی آنا شروع نہیں ہوئے, یا اتنی بوڑھی ہو چکی ہے 55-60 سال عمر ہو چکی ہے کہ حیض آنا بند ہو گئے, مایوس ہو گئی, تو اب اس عورت کی عدت جو ہوگی عدت طلاق یہ 3 مہینے ہوگی.
ٹھیک ٹھیک ٹھیک.
جس کو ابھی آنا شروع نہیں ہوئے یا بوڑھی ہو چکی ہے آنا بند ہو گئے تو اس کی عدت 3 ماہ ہے. اور جو عورت پیگنٹ ہو حاملہ ہو, حاملہ عورت کو بھی طلاق ہو جاتی, اور اس کی عدت جو قرآن میں بیان ہوئی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, کہ حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں, یعنی بچہ پیدا ہونے تک ان کی عدت ہوگی. عام حالت میں جس کو حیض آتا ہے تو دن نہیں ہے اس میں, 3 مہینہ 10 دن 90 دن نہیں بلکہ 3 حیض عدت ہے. اب وہ جب بھی گزر گئے
باقی وہ 4 ماہ 10 دن وہ موت کی
ہے, وفات ہے. وہ تو ہے کہ 4 ماہ 10 دن اگر عورت حاملہ نہ ہو تو عدت وفات 4 ماہ 10 دن ہے, اور اگر حاملہ ہو تو بچہ پیدا ہونے تک ہے, چاہے دوسرے دن ہی بچہ جن لے عدت ختم ہو جائے گی,
عدت ختم ہو جائے گی. اچھا اس کے حوالے سے کتاب کا نام میں بول رہا ہوں, طلاق کا آسان طریقہ, غالباً مفتی قاسم صاحب کی جو مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے. تو یہ کتاب ایک چھوٹا سا رسالہ ہے, تو طلاق دینے کی ترغیب نہیں ہے کہ طلاق دینا چونکہ جائز امر ہے اور بعض دفعہ ضرورت پیش آتی ہے, تو اگر دینا چاہیں تو کیسے دیں, اس کے اندر اس کا طریقہ کار لکھا ہے جو شریعت کے مطابق ہے کہ طلاق اگر دینا چاہے کوئی نہج تک پہنچ جائے تو کہیں گناہ گار نہ ہو جائے. اور مزید اگر احکامات سیکھنا چاہیں تو ہمارے سلسلوں کا آپ ملاحظہ کریں, فرض علوم کورس کا جس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے حوالہ دیا, اس میں بھی الحمدللہ طلاق کے حوالے سے جو ہیں وہ باقاعدہ سلسلے ہوئے تھے, باقاعدہ بیانات ہوئے تھے, آپ ان کو بھی سن سکتے ہیں اور معلومات لے سکتے ہیں. لیکن کبھی ایسا موقع آئے تو مفتیان کرام سے براہ راست بھی رابطہ کیا جائے تاکہ آپ کی صحیح انداز سے صحیح نہج پر شرعی رہنمائی کر دی جائے. اور اس موقع پر جو عام طور پر بڑے بوڑھے اور دیگر جو افراد مشورے دے رہے ہوتے ہیں, بھلے وہ درست ہوں یا کسی طرح کے ہوں, ان مشوروں پر غور نہ کیا جائے, علماء ہی سے رابطہ کیا جائے, وہ جو رہنمائی فرمائیں اسی پر عمل کیا جائے. ایک سوال وراثت کے حوالے سے ہے کہ اگر والدین سے پہلے اولاد کا انتقال ہو جائے کسی کا بھی, تو کیا وہ وراثت کی حقدار ہوگی کہ اس کی اولاد کو آگے اس کا ملا ایسا یا کچھ بھی؟
دیکھیں جس بیٹا یا بیٹی کا انتقال والد کی زندگی میں ہو جائے, یعنی والد کی جائیداد ہے اور والد کی زندگی میں کسی بیٹا یا بیٹی کا انتقال ہو جائے تو اس کا تو حصہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اب اس کی اولاد کا حصہ ہوگا یا نہیں اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اور بھی بیٹا یا بیٹی ہیں.
ٹھیک ہے,
اگر تو اس کے اور بھی بیٹے ہیں تو ظاہر ہے جس بیٹے کا پہلے انتقال ہو گیا اس کی اولاد کا کوئی حصہ نہیں.
مرنے والے کے بہن بھائیوں کی بات کر رہے ہیں؟
جی مرنے والے. اور اگر جو ہے اس کے مرنے والے کے بہن بھائی نہیں, یعنی والد کے
نہیں, جو پہلے مرا بیٹا اس کے,
جی جی, جس بیٹے کا انتقال پہلے ہو گیا اور پھر باپ کا ہوا انتقال, اس طرح لے لیں, پہلے بیٹے کا انتقال ہوا پھر والد کا انتقال ہوا. اب والد کی اور بھی اولاد ہے, اور بھی بیٹے ہیں, تو اس مرحوم بیٹے جس کا انتقال والد سے پہلے ہو گیا تھا اس کا اور اس کی اولاد کا کوئی حصہ نہیں ہو. اگر اس کا اکلوتا ہی بیٹا تھا,
ٹھیک ہے,
اس کا پہلے انتقال ہوا پھر والد کا ہوا, تو اس کے آگے جو بیٹا بیٹی ہیں یعنی والد کے پوتا پوتی ہیں تو ان کو پھر حصہ ملے گا.
ٹھیک ہے,
اگر اور بیٹے ہوں تو پھر حصہ نہیں ہوگا.
بیٹا اور بیٹی ہو تو پھر بھی نہیں,
بیٹی ہو تو ملے گا, بیٹی ہو تو پھر پوتا, انسان کے طور ایک بیٹا تھا,
ٹھیک ہے,
اور 5 بیٹیاں,
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے نا, اس بیٹے کا انتقال باپ کی زندگی میں ہو گیا,
پہلے ہو گیا لیکن شادی ہو چکی تھی, بچے تھے,
اب باپ کا انتقال ہوا تو ظاہر ہے اس کی 5 بیٹیاں اور مرحوم بیٹے کے بیٹی بیٹیاں پوتے پوتی ہیں,
ٹھیک ہے,
تو بیٹیوں کا حصہ تو 2/3 حصہ ہوگا,
صحیح,
اور باقی جو ہے وہ پوتا پوتی اسبا بن جائیں گے, ان کو حصہ ملے گا.
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ وارث ہوتا کون ہے.
جی جی,
وارث وہ ہوتا ہے کہ جو مرنے والے, یہ مورث جو مرنے والا ہے جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اس کے انتقال کے وقت زندہ ہو.
ٹھیک ہے,
اس سے پہلے جو انتقال جس کا ہو جاتا ہے وہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے نا, تو لہٰذا جس کا پہلے انتقال ہو گیا جو تفصیل میں نے بتائی ہے اس کے مطابق اس کا حصہ نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے, یہ کال چلائیے گا.
میرا یہ سوال ہے کہ اگر گھر سے مسجد زیادہ دور ہو تو پھر جماعت واجب ہوگی یا نہیں؟
مسجد گھر سے زیادہ دور ہو, وضاحت نہیں کتنی دور ہے.
دیکھیں اگر بہت زیادہ دور ہے کہ اذان کی آواز بھی وہاں تک نہیں پہنچتی تو اس میں بھی تفصیل ہے, تو ایسی صورت میں جماعت واجب نہیں. یعنی اگر پیدل جائیں نارمل حالت میں تو 10 منٹ سے بھی زیادہ لگتے ہیں, اتنا
ٹائم لگتا ہے یعنی,
تو ایسی صورت میں جو ہے پھر جماعت واجب نہیں ہوگی.
قریب ہے جس کو کہا جائے محلے میں مسجد, پھر جایا جائے اور جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھی جائے. جی, ایک اور کال چلائی.
سوال عرض ہے کہ اگر عصر کی نماز قضا ہو جائے تو صاحب ترتیب اس کو کس طرح ادا کرے گا؟ کیا مغرب سے پہلے اس کو ادا کرے گا یا مغرب کی نماز کے بعد؟ شکریہ.
صاحب ترتیب کے لیے ضروری ہے, کیونکہ صاحب ترتیب
کیا ہوتا ہے,
اب جس پر کوئی نماز قضا نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
اب وہ شخص صاحب ترتیب ہے، اب اس کی پہلی عصر کی نماز قضا ہوئی،
ٹھیک ہے،
اب اس پر یہ لازم ہے کہ پہلے عصر کی قضا کرے، یعنی مغرب کا وقت شروع ہو گیا، عصر نہیں پڑی،
ٹھیک ہے،
تو پہلے عصر چاہے جماعت کھڑی ہو جائے،
ٹھیک ہے،
اس پر لازم ہے کہ پہلے عصر کی قضا کرے گا،
ٹھیک ہے،
اور پھر جو ہے وہ مغرب کی نماز پڑھے گا، اور جس پر ویسے ہی بہت ساری نمازیں قضا ہیں تو اس پر ترتیب لازم نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
تو وہ پھر مغرب کی نماز کے بعد بھی قضا کرے گا۔
یہ کتنی نمازوں تک ہوگا صاحب؟
پانچ نمازوں تک
ہے۔ پانچ نمازیں اگر جس کی قضا ہوئی ہیں تو وہ پہلے پچھلی پانچ پوری کرے گا، پھر وقتی نماز پڑھے گا۔ پانچ سے زیادہ ہو جائے
تو اس پر جو ہے نہیں،
ذرا پہلے وقتی پڑے گا،
جی
جماعت قائم ہوگی تو جماعت میں،
یعنی اس پر ترتیب لازم نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس صورت میں چاہے وہ پہلے وقتی پڑے یا بعد میں قضا پڑے،
ٹھیک ہے،
لیکن جماعت ہوگی تو پہلے تو جماعت میں شامل ہونا پڑے گا، لیکن جو صاحب ترتیب ہے اسے پہلے قضا نماز پڑھنی ہوگی پھر جو ہے وہ،
ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ کوئی نماز قضا نہ ہو، صاحب ترتیب ہو، اور امیر اہل سنت اس کی بہت زیادہ ترغیب بھی دلا رہے ہیں مدنی مذاکروں میں، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی نمازیں قضا ہیں، جلد از جلد اپنی قضا نمازوں کو ادا کرے اور اس سعادت کو پائے اور اللہ کی بارگاہ میں ایک اس انداز میں پیش ہو کہ جو اس نے فرض کیا تھا اس نے اس کو ادا کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک اور کال چلائیے۔
بندہ اپنے نام کی انشورنس کروا سکتا ہے؟
اپنے نام کی انشورنس،
دیکھیں انشورنس کروانا جائز نہیں ہے،
ٹھیک
ہے، حرام ہے، چاہے لائف انشورنس ہو کسی بھی چیز کی،
ٹھیک ہے،
یا جنرل انشورنس ہو، گاڑیوں کو انشورنس کرواتے ہیں تو یہ ناجائز ہے، اور لائف انشورنس پر جو نفع ملتا ہے یہ سود ہے،
ٹھیک،
کیونکہ ہم جو کوئی شخص انشورنس کرواتا ہے وہاں جو پیسے جمع کرواتا ہے وہ قرض ہے، اگرچہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پراپرٹی خریدتے ہیں، اس کا کرایہ اس کو رینٹ پہ دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے، لیکن جو ہے علماء نے اس پہ تحقیق کی ہے، ظاہر ہماری بھی گفتگو ہوئی ہے، وہ شرعی اصولوں کے مطابق نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے،
یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ شرعی اصول کے مطابق پارٹنرشپ ہو رہی ہوتی، شراکت نہیں ہوتی، وہ قرض ہی ہے جو بہر صورت ہمیں ملنا ہی ملنا ہے،
ٹھیک ہے۔
اب ان کی یہ ہوتی ہے کہ جو پالیسی ہوتی ہے 10 سال 20 سال کی، اس دوران اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے ورثہ کو کثیر رقم دی جاتی ہے،
ٹھیک ہے،
اگر وہ زندہ رہے تو اس کو جو ہے جتنی رقم بھری ہے اس سے کہیں گنا زیادہ دی جاتی ہے،
سود کی صورت،
تو یہ قرض پر نفع والی صورت ہے جو کہ سود ہے،
ٹھیک ہے،
لہٰذا انشورنس کروانا حرام،
اور بعض صورتوں میں ویسے ڈوب جاتے ہیں ایسا بھی،
جیسے وہ گاڑیوں کو انشورنس کروائی، اب سال کی انشورنس ہوتی ہے،
ٹھیک ہے،
تو اگر سال بھر گاڑی کو کوئی نقصان نہ ہوا،
کچھ بھی نہ ہوا،
تو جو پیسے جمع کروائے تھے وہ اب نہیں ملتے،
ٹھیک،
تو اس طرح ایک جوئے والی صورت اس میں آتی ہے،
ٹھیک ہے،
بیمار کی جوئے کی صورت اس میں آتی ہے، تو لہٰذا یہ جائز نہیں،
ٹھیک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ میسیجز ہمارے پاس موجود ہیں۔ کالر والی جو شرٹ ہوتی ہے یا قمیض ہوتی ہے کوئی بھی، کیا اس کو پہن کر بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ ایک تو بین ہوتا ہے بالکل سیدھا، اور ایک کالر ہوتی ہے،
نہیں نماز مکروہ نہیں ہوگی،
نماز پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ امام صاحب جماعت کے اندر اپنے چھوٹے بچے کو 4 سال کا یا 3 سال کا بچہ ہے تو ہر جماعت میں یا ایک دو جماعت کے اندر دن میں جو ہے نا وہ اپنے ساتھ ہی کھڑا کر لیتے، جماعت کے اندر مقتدی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اب بچے کے کپڑے وغیرہ اگر ناپاک، اکثر اتنے بچے جو ہیں ان کو پاکی ناپاکی کا نہیں پتا ہوتا، تو اس صورت حال میں امام صاحب کا اس طرح اپنے بچے کو اپنے ساتھ کھڑے کر لینا جماعت کے اندر، تو اس طرح یہ شرن اس میں کیا جو ہے نا ہونا چاہیے، وضاحت فرما دیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دیکھیں امام صاحب کو تو اولاً بچے کو ساتھ کھڑا نہیں کرنا چاہیے،
ٹھیک ہے،
اگرچہ وہ ساتھ اس کی نماز تو نماز ہے ہی نہیں، 3-4 سال کا بچہ ہے تو نماز پڑھنا کیا جانے گا اس کو، تو ویسے بھی ظاہر ہے اس کو کھڑا کرنا پیچھے نمازی جو نماز پڑھ لیں ان کی توجہ بٹے گی، تو نہیں کھڑا کرنا چاہیے اول تو یہ، لیکن امام نے کھڑا کر دیا تو اس صورت میں امام کی اپنی نماز اور جو ہے مقتدیوں کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی، باقی رہا یہ احتمال کہ وہ اس کے ناپاک ہوگا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، البتہ امام کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے،
ٹھیک ہے۔ وضو کرنے کے دوران ہی اگر یہ خارج ہو جائے تو کیا آپ وضو جاری رکھیں یا دوبارہ نئے سرے سے کرنا ہوگا؟
ظاہر ہے وضو کے دوران اگر یہ خارج ہو گئی تو ظاہر ہے جو آزاد ہوئے تھے وہ بغیر دھلے ہو گئے، یعنی اب اسے دوبارہ دھونا ہوگا، نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا،
ٹھیک۔ اچھا اس میں ایک مسئلہ یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کر لیں وضو اور آخر میں جو بایاں پاؤں ہے اس کو دوبارہ دھو لیں، ایک دفعہ دھو لیے پھر دھو لیں تو آپ کو جو ہے وضو پورا ہو جائے گا،
ایسا نہیں، دوبارہ شروع سے کرنا،
ٹھیک ہے، نئے سرے سے وضو کرنا، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور کال چلائیے۔
میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ بغیر چنے کے جو مچھلی ہوتی ہے یعنی جس پہ چھوٹے چھوٹے چھلکے نہیں ہوتے تو کیا ایسی مچھلی ہم کھا سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ مچھلی نہیں کھائی جاتی تو مجھے اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما لیں.
یہ سب لوگوں کا ہی کہنا ہوتا ہے. جو بھی مچھلی ہے وہ حلال ہے
جس کو مچھلی کہتے ہیں.
جس کو مچھلی کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں بھائی انڈے والی ہے وہ حلال, جو بچے دیتی ہے وہ حلال نہیں.
ٹھیک ہے,
چاہے وہ انڈے والی ہو یا بچے دیتی ہو.
ٹھیک ہے,
بہر صورت جس پر مچھلی کا اطلاق ہوتا ہے, جس کو مچھلی کہا جائے گا, وہ چاہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو, چھلکے ہوں یا نہ ہو, اس کا کھانا حلال ہے.
ٹھیک ہے, اب مچھلی کہنا یہ معروف ہو اس کے والے سے
ظاہر ہے معروف ہو.
جی ایک اور کال چلے.
سوال یہ ہے کہ یہ جو وضو اس تصویر میں نا وضو کرتے ہوئے جو مسا کے لیے یہ جرابے یا موزے مطلب استعمال ہوتے ہیں تو یہ اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے کہ کس چیز پہ جو مسا نہ کیا جا سکتا ہے؟
سردی کی آمد ہے بلکہ کئی جگہ تو پہننا شروع ہو چکے ہوں گے. کیا حکم ہے اس کا؟
دیکھیں وہ چمڑے کے موزے ہوتے ہیں, چمڑے کے ریگزین کے جو موزے ہوتے ہیں. اب کسی نے وضو کر کے منہ موزے پہن لیے, پاؤں دھو کے موزے پہن لیے, اب دوبارہ اسے وضو کی حاجت ہوئی تو اب وہ وضو کر لے اور آخر میں جو ہے موزوں کے اوپر والے حصے پہ جو ہے مسح کر لے تو یہ کافی ہوگا.
ٹھیک ہے,
اس میں بھی تفصیل ہے کہ جو مقیم ہے وہ ایک دن ایک رات اس کا مسح رہے گا, وہ اور جو مسافر ہے تو تین دن تین رات تک اس کا حکم رہے گا. تو اس طرح جو ہے مسح کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے, کیا جا سکتا ہے. اور موزے بھی مخصوص,
ہاں جیسے کپڑے کے موزے ہوتے ہیں عام موزے, اس پر تو نہیں ہو سکتا. چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں جو عام بازار سے ملتے بھی ہیں اس پر مسا ہو جائے گا.
ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے.
حضور یہ ابو بھی نماز نہیں پڑھتا, بھائی بھی نماز نہیں پڑھتا بڑا, اب ان کا کیا کرنا چاہیے؟
ابو بھی نہیں پڑھتے, بھائی جان بھی نہیں پڑھتے, کیا کریں؟
وہی کریں جو قرآن میں حکم ہے, وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, کہ سمجھاؤ, سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے.
ٹھیک ہے,
ان کو سمجھائیں, ابو سے التجا کریں, عارضانہ طریقے سے بادب طریقے سے کہتے رہیں, سمجھاتے رہیں, ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں, انشاءاللہ نماز پڑھنا شروع کر دیں.
انداز بھی تھوڑا مناسب رکھیں.
انہوں نے سوال کیا ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا جارحانہ انداز ہوتا ہے کہ ابو بھی نماز نہیں پڑھتا, بھائی بھی نہیں پڑھتا. تو نرمی کے ساتھ سمجھائیں تو انشاءاللہ تعالی مان جائیں گے.
ٹھیک, اصل میں بعض دفعہ نا یہ خاطب کے جو سیگے ہیں یہ بعض شہروں میں ادب ہی سمجھا جاتا ہے. بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ وہ شاید بے ادبی کا انداز ہے, لیکن ان کے یہاں وہ تو کہہ کر بولنا بھی کوئی ایسا نہیں ہوتا, تو ہم ان سے اس نے نہیں رکھتے ہیں. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوتا, بعض
کوڑن ہے کہ کیا کریں. ایک جذبہ ہے کہ سب گھر والے نماز پڑھیں, اچھی بات ہے, کوشش کرتے رہیں, سمجھاتے رہیں, ساتھ دعائیں بھی کرتے رہیں, انشاءاللہ نماز ہی ہو جائے.
بانڈ لینا کیسا ہے؟ بانڈ لینا جائز ہے کیا؟ اس پر انعام لے سکتے ہیں؟ انعامی بانڈ جس کو کہتے ہیں,
پرائز بانڈ, انعامی بانڈ جو ہے یہ جائز ہے, اور اس سے نکلنے والا انعام بھی جو ہے وہ حلال ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے.
چلیے تاریخ عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو کنفرم نہیں ہے کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا تو اس کا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں؟
یاد نہیں ہے, کنفرم نہیں ہے, کچھ کہہ نہیں سکتے.
لیکن یہ یقین ہے کہ وضو کیا تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن اب شک ہو رہا ہے, پتہ نہیں وضو ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا, تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا تو اس کا وضو برقرار ہے.
ٹھیک ہے,
جب تک یقین نہ ہو جائے اس وقت تک وضو نہیں, شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا.
ٹھیک ہے جی, ایک اور لائیے.
آگے نکلنے کے بعد وضو کرنا لازم ہے کہ نہیں, ضرورت نہیں ہے؟
نہا کے نکلنے کے بعد وضو لازم ہے یا نہیں؟
دیکھیں نہانے میں اگر اس طرح نہائے کہ پورے جسم پر پانی بہ گیا, ظاہر نہاتا چہرے پر بھی آ جائے وضو, یعنی کونیوں سمیت ہاتھ بھی دھل جاتے ہیں, سر پہ بھی پانی آ جاتا ہے, پاؤں بھی دھل جاتے ہیں, تو اس طرح آزائے وضو بھی دھل گئے تو دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے, وضو ہو گیا.
ٹھیک ہے, ایک میسج ہے انہوں نے لکھا کہ پلیز یہ ایس ایم ایس میسج شامل فرما لیجئے, ہم شامل کر لیتے ہیں. عرض ہے کہ جب ایک یا دو طلاق کے بعد تین حیض تک رجوع ہوا, یعنی رجوع کر لیا, یا تین حیض کے بعد نکاح ہوا, تو کیا پھر کچھ عرصے بعد مسئلہ ہو تو پھر طلاق دی جا سکتی ہے یا نہیں؟
دیکھیں اول تو یہ ذہن میں رکھیں, ایک یا دو طلاق کے بعد رجوع جو کیا, رجوع کرنے سے وہ طلاقیں ختم نہیں ہوئی.
اچھا, وہ باقی ہیں سارے.
اب دو طلاقیں دے دی ہیں تو اب اس کے پاس ایک طلاق کا اختیار ہے.
ٹھیک ہے,
رجوع کے بعد زندگی میں کبھی بھی وہ ایک طلاق دے گا تو تیسری طلاق واقع ہو جائے گی. اب وہ دے سکتا ہے تو واقعی اگر شرعی عذر ہو اور تو شریعت کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق طلاق دے سکتا ہے، لیکن یہ طلاق دینا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں عمل.
اچھا اور یہ تو رجوع ہے نا اور نکاح والی صورت میں کہ جب عدت ختم ہو چکی تھی اب نکاح کر کے دوبارہ، تو اب بھی تین طلاقیں ہیں یا
رجوع چاہے اس طور پہ کیا تھا کہ دو طلاق دینے کے بعد اس نے عدت کے اندر رجوع نہیں کیا، عدت کے بعد دوبارہ نکاح کیا،
یہ بھی رجوع کہلائے گا،
یہ بھی رجوع ہے. اب بھی اس کے بعد ایک طلاق کا اختیار ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
اب نکاح کے بعد بھی اگر وہ زندگی میں کبھی ایک طلاق دے گا تو تیسری طلاق بھی واقع ہو جائے گی.
جب حلالے کے بعد دوبارہ نکاح ہوتا ہے تو وہ تین
صورت میں حلالے کے بعد صورت میں دوبارہ تین طلاقوں کا اختیار اس کے پاس آ جاتا ہے.
ٹھیک ہے. ایک اور کال چلائیے.
میرا نام حاجی رضا تاری ہے، میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. ایک انکل قبرستان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ انہوں نے چڑیا دو پنجرے میں بند کر کے رکھی ہوتی ہے. میرا سوال یہ تھا کہ کیا ہم اس طرح سے بندوں سے لے کے اور انہیں آزاد کر دے چڑیوں کو، اس طرح کر سکتے ہیں؟
اور قبرستان کے باہر بھی اور جمعے کی نماز کے بعد بھی اور مختلف جگہوں پر.
اچھی بات ہے، اس طرح ان سے لے کر انہیں آزاد کر سکتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ، جو ہے اس پہ ثواب بھی انہیں ملے گا.
ٹھیک ہے، ثواب ملے گا. اچھا وہ جو پکڑ لیتے ہیں ان کا پکڑنا جائز ہے؟ یہ تو چلے بعد کا معاملہ، لیکن پہلے جو
کو پالنا تو جائز ہے.
اچھا.
اور پرندوں کی خرید و فروخت بھی جائز ہے.
ٹھیک ہے،
اس میں حرج نہیں ہے، جبکہ پالنے کی صورت میں اس کی خوراک کا غذا کا کمال احتیاط کرے تو اس طرح وہ پال سکتا ہے، خرید و فروخت بھی کر سکتا ہے، جائز ہے.
ٹھیک ہے. یہ ایک اور کال چلائیے.
مالی لحاظ سے حج کتنے پیسے ہوں آج کل کے دور میں تو فرض ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے.
حج کتنی رقم پر فرض ہو جائے گا؟
دیکھیں کوئی مخصوص رقم تو ہوتی نہیں. اب جیسے اس سال اب کوئی گورنمنٹ پیکیج کے اس پر جاتا ہے تو اس میں کم خرچ لگتا ہے، پرائیویٹ پہ جائے تو زیادہ لگتا ہے. اب کم سے کم کسی کے پاس اگر 3 لاکھ روپے ہوں، کیونکہ 3 لاکھ کے اندر اگر گورنمنٹ حج کیا جائے تو حج ہو جاتا ہے، قربانی سمیت بھی ہو جاتا ہے، تو اتنی رقم کسی کے پاس ہو یعنی ضرورت سے زائد، یعنی جن لوگوں کا نفقہ اس پر لازم ہے ان کے لیے نفقہ وغیرہ خرچہ چھوڑ کر بھی واپسی تک اس کا خرچہ رہے،
ٹھیک ہے،
تو ایسی صورت میں اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں یا اتنی مالیت ہے تو ایسی صورت میں اس پر جو ہے حج فرض ہوگا، یعنی بآسانی آ جا سکتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اپنے کے ساتھ اپنی گھر والی کا یا اپنے والدین کا جو ہے خرچہ نہ ہو اس وقت حج فرض نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے. اگر اس وقت والدین نے حج نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور بیٹے کے پاس اتنے پیسے آ گئے ہیں کہ اس پر خود حج فرض ہو گیا ہے تو اب اس پر لازم ہوگا کہ وہ خود حج پہ چلا جائے. اگر اس کو اتنے پیسے ہیں کہ والدین کو بھی کرائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر اتنے نہیں ہیں صرف اتنے کہ خود حج کر سکتا ہے تو اس کو اس پر لازم ہوگا کہ خود حج کرے.
اچھا یہ جو رقم بتائی ہے یہ ہر ملک میں تبدیل ہوتی رہے گی؟
یہ بالکل ظاہر ہے، یہ ہر سال کے اعتبار سے بھی تبدیل ہوتی رہے گی.
ٹھیک ہے، تو فکس نہیں، یہ آپ نے مثال کے طور پر بتایا. اگلے سال اگر پیکج 3.5 لاکھ کا آتا ہے
تو ظاہر
کم از کم جو ہے تو اس کے حساب سے ہم بات کریں گے، تو پیکج کی رقم کم از کم
اتنی
ہونی چاہیے، تو پھر اس صورت میں حج فرض ہو جائے گا. اور جب حج کے ایام آتے ہیں، ایک تو نا کہ حج کے لیے روانگی ہو رہی ہے اور فلائٹیں جا رہی ہیں یا شوال المکرم کا مہینہ ہے، اس سے پہلے جب پاکستان کے اندر عموماً حج فارم وغیرہ بھرے جاتے ہیں تو الحمدللہ مدنی چینل پر سلسلے بھی اس کے حوالے سے نشر کیے جاتے ہیں اور رہنمائی کی جاتی ہے اور متنبع بھی کیا جاتا ہے، بتایا بھی جاتا ہے کہ چونکہ حج کے فارم جمع ہو رہے ہیں اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ توجہ فرمائیں اور جو جو شرائط پر پورا اترتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ حج کے فارم بھریں اور جانے کی تیاریاں کریں. تو یہ ترغیب الحمدللہ دلائی جاتی ہے. عموماً پاکستان میں جو مجھے یاد پڑا رجب المرجب کے مہینے میں، رجب شعبان انہی مہینوں کے اندر جو ہے وہ پیکج کا اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے، تو انہی دنوں کا ہم ضرور دیکھیں گے کہ پیسے موجود ہیں کہ نہیں. تو جو بھی صاحب حیثیت ہو ان دنوں میں اور معلومات لینے کے بعد وہ حج کی تیاری کرے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.